نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاوز بالله من الشيطان الرجيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر من بالخير پارا نمبر 25 آیات امہ پہلی آیت سورۃ شورہ کی 7 وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنْذِرَ أُمَّ الْقُرَى اور اسی طرح ہم نے آپ کے پاس قرآن عربی میں بھیجا یعنی قرآن عربی کہہ لیجئے یا قرآن عربی میں بھیجا تاکہ تم بڑے گاؤں یعنی مکے کے رہنے والوں کو اور وہ لوگ جو اس کے ارد گرد رہتے ہیں ان کو راستہ دکھاؤ اور انہیں قیامت کے دن کا بھی اس میں کچھ شک نہیں خوف دلاؤ اس روز ایک فریق بہشت میں ہوگا اور ایک فریق دوزخ میں اس آیت سے پہلی چیز تو ہمیں یہ پتہ چلی کہ بڑے بڑے شہروں کو فوکس کرنا چاہیے قرآن کی تعلیم کے لیے وہاں کے لوگوں کی اگر سوچ بدل جائے تو پھر دوسرے علاقوں کے لوگ تو انہی کے تابع ہوتے ہیں دوسری بات پتہ چلی کہ یہ کتاب لوگوں کو ان کا انجام دکھاتی ہے جنت یا جہنم اگلی آیت سورۃ شورہ کی 8 ہے بلو شاء اللہ لجعلہم امتا واحدا اور اگر اللہ چاہتا تو ان کو ایک ہی جماعت کر دیتا لیکن وہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کر لیتا ہے اور ظالموں کا نہ کوئی دوست ہے اور نہ کوئی مددگار تو کیا پتہ چلا کہ اللہ نے لوگوں کو توحید پہ پیدا کیا تھا لیکن لوگ اس کو چھوڑ کر مختلف جماعتوں میں بٹ گئے یہ ایک آزمائش ہے اور یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ لوگوں کا ایک ہو جانا یہ اللہ کی رحمت ہے پھر سورۃ زخرف کی آیت نمبر 4 وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ یہ ایک بڑی کتاب یعنی لوح محفوظ میں ہمارے پاس لکھی ہوئی بڑی فضیلت اور حکمت والی ہے قرآن کی خوبیوں کی ایک بات کہ یہ ساری کتابوں کی ماں ہے تو اس میں ہم محاسبہ کریں گے کہ وہ کتاب جو ساری کتابوں کی ماں ہو ہم اس کو کتنا جانتے ہیں اور ہم اس پہ کتنا وقت لگاتے ہیں پھر سورۃ زخرف کی آیت نمبر 22 ہے بل قالوا انا وجدنا آباءنا علی امہ بلکہ کہنے لگے کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک راستے پر پایا اور ہم انہی کے قدم بقدم چل رہے ہیں یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ لفظ امہ جو ہے یہ طریقے کے معنوں میں آ رہا ہے راستے کے تو کیا پتہ چلا کہ جو لوگ عقل استعمال نہیں کرتے وہ صرف باپ دادا کا نام لے کر اچھے یا برے کام کر لیتے ہیں اور وہ یہ سوچنے لگ جاتے ہیں کہ بس ہمارا اتنا کہنا ہی کافی ہے پھر اس کے بعد سورۃ زخرف آیت نمبر 23 وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ اور اسی طرح ہم نے آپ سے پہلے کسی بستی میں کوئی ہدایت کرنے والا نہیں بھیجا مگر وہاں کے خوشخال لوگوں نے کہا ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک راہ پر پایا اور ہم قدم بقدم انہی کے پیچھے چلتے رہیں گے یا پھر وہی موضوع ہے کیا پتہ چلا کہ لوگوں کو باپ دادا کے نام پر کام کرنے آسان لگتے ہیں بہت مشکل بت ہے یہ جس کو توڑا جائے لیکن جب انسان قرآن کو سیکھتا ہے سمجھتا ہے تو اللہ کے حکم سے اس کو پھر یہ سب چیزیں واضح ہو کے دکھنے لگتی ہیں پھر اگلی سورۃ زخرف آیت نمبر 23 أَنْ يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَنْ يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ اور اگر یہ خیال نہ ہوتا کہ سب لوگ ایک ہی جماعت ہو جائیں گے تو جو لوگ اللہ کا انکار کرتے ہیں ہم ان کے گھروں کی چھتیں چاندی کی بنا دیتے اور سیڑھیاں بھی جن پر وہ چڑھتے ہیں کیا پتہ چلا کہ اللہ کو اس بات کا خیال ہے کہ لوگ کفر پہ نہ جمع ہو جائیں ورنہ اللہ تعالیٰ کفر کو دنیا میں جتنا غلبہ آج دیتا ہے اس سے بھی زیادہ دے دے میرے اور آپ کے لیے عمل کی بات کیا ہے نافرمانیوں کے ساتھ اور کفر کے ساتھ اگر ہم دنیا کی رونق دیکھیں کسی کے پاس ان کے گھر اور ان کی دنیا کی چیزیں بڑی بڑی دیکھیں تو ان سے امپریس نہیں ہونا پھر سورۃ جاثیہ کی آیت نمبر 28 جو آخری آیت اس پارے کے حساب سے وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً اور تم ہر ایک فرقے کو دیکھو گے کہ گھٹنوں کے بل بیٹھا ہوگا کل امت تدعى الى کتابها اور ہر گروہ اپنی کتاب یعنی نام اعمال کی طرف بلایا جائے گا جو کچھ تم کرتے ہو آج تم کو اس کا بدلہ دیا جائے گا تو تو اس ایک آیت میں بڑی خبر ہے کہ قیامت کے دن وہ لوگ جو دنیا میں بہت بڑے بھی بنتے تھے اور اپنے آپ کو بڑا کہلواتے بھی تھے، وہ گھٹنوں کے بل گرے ہوئے عاجز ہوں گے، اور ہر ایک اس دن اپنے اعمال نامے سے ملاقات کرے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں آج ہی اپنے نامے اعمال کی فکر لگا دے. اب چلیں گے ہم اپنے آج کے ٹارگٹ پہ. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. 25 پارہ، پارہ نمبر 25، سورۃ حمیم کی آیت نمبر 47 سے شروع ہوگا. الیہ یرد علم الساعۃ وما تخرج من ثمرات من اکمامها وما تحمل من انثی ولا تدع الا بعلمہ ویوم ینادیہم این شرکائی قالوا آذناک ما منا من شہید. اس ساتھ یعنی قیامت کا علم تو صرف اللہ ہی کی طرف پلٹتا ہے. پہلی بات کیا پتہ چلی؟ کہ کوئی پریڈکٹ نہیں کر سکتا کہ قیامت کب آئے گی. کبھی کبھی ایسی خبریں آپ کی بھی آنکھوں سے گزرتی ہوں گی اور آنکھوں سے دیکھتے پڑھتے ہوں گے کہ قیامت فلاں دن آ جائے گی، فلاں موقع پہ آئے گی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ کسی کو نہیں پتا کہ قیامت کب آئے گی. قیامت جب آئے گی اس وقت انسان کو اس کی ہوش بھی نہیں ہوگی کہ وہ اس کے بارے میں کچھ کر سکے. پھر آگے آپ دیکھیں گے کہ کچھ چیزوں کا تذکرہ ہے کہ جو دنیا میں ایک چھوٹی سی قیامت کے برپا ہونے کی خبر دیتی ہیں، اور وہ کیا ہے؟ وہی ان سارے پھلوں کو جانتا ہے جو اپنے شگوفوں سے نکلتے ہیں. کیا مطلب؟ جس کو شگوفوں میں سے، کونپلوں میں سے پھلوں کے نکلنے کا پتہ ہے، اسی کو انسانوں کے اعمال کا بھی پتہ ہے کہ لوگ دنیا میں رہتے ہوئے کیا عمل کرتے ہیں. لہٰذا ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ بات کر کے یقین دلا دیا کہ تم اپنی فکر کر لو کہ کل تمہارے اچھے اور برے پھل سب لوگ اللہ سامنے لائے گا. اسی کو معلوم ہے کون سی مادہ حاملہ ہوتی ہے اور کس نے بچہ جنا. پھر جس روز وہ ان لوگوں کو پکارے گا، کہاں ہے میرے وہ شریک. یہ آنے والے دور کی باتیں ہیں کہ جب لوگ سائنس کی ترقی کو سب کچھ سمجھتے ہوئے اپنے آپ کو اللہ سے دور کرنا چاہتے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن میں ان لوگوں سے پوچھوں گا کہ تم نے میرے واضح حکموں کو چھوڑ کر جن چیزوں کو بڑا بنایا، بڑا سمجھا، وہ کدھر ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں. وہ کہیں گے ہم عرض کر چکے، آج ہم میں سے کوئی اس کی گواہی دینے والا نہیں. اس وقت وہ سارے معبودان ان سے گم ہو جائیں گے جنہیں یہ اس سے پہلے پکارا کرتے تھے. یہ لوگ سمجھ لیں گے کہ اب ان کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں. آپ دیکھیے کہ ان آیتوں سے ہمارے دل میں ایک رونق تو تاریخ ہوتی ہے کہ قیامت کا دن کیسے لوگوں کو ایک دوسرے سے بے نیاز کر دے گا. اور لوگ بعض دفعہ اللہ تعالیٰ کے واضح حکموں کو چھوڑ کر اپنی مرضی کی باتیں کیوں مان رہے ہوتے ہیں؟ کیونکہ اس وقت ان کو اس قیامت کی شدت کا پتہ نہیں. اس کے بعد پھر انسان کی طبیعت کی باتیں. انسان کبھی بھلائی کی دعا مانگتے نہیں تھکتا، اور جب کوئی آفت اس پر آ جاتی ہے تو مایوس و دل شکستہ ہو جاتا ہے. مگر جو ہی کہ سخت وقت گزر جانے کے بعد ہم اسے اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو وہ کہتا ہے میں تو اسی کا مستحق ہوں اور میں نہیں سمجھتا کہ قیامت کبھی آئے گی، لیکن اگر میں واقعی اپنے رب کی طرف پلٹایا گیا تو وہاں بھی مزے کروں گا. حالانکہ کفر کرنے والوں کو لازماً ہم بتا کر رہیں گے کہ وہ کیا کر کے آئے ہیں، اور انہیں ہم گندے عذاب کا مزہ چکھائیں گے. کیا پتہ چلا کہ ایک انسان جب دنیا میں ایمان کے بغیر زندگی بسر کرتا ہے نا، تو وہ بہت شارٹ سائٹڈ ہوتا ہے. یاد رکھیے کہ آخرت کو ماننے والا لانگ سائٹڈ ہے. آپ خود اپنے اوپر لے کر سوچیں، میں اگر صرف اپنی نظریں یہ پہلی لائن پہ جماؤں تو آپ مجھے دکھ رہے ہیں، اور اگر میں یوں سیدھا دیکھوں تو مجھے وہ ریسیپشن بلکہ باہر کا روڈ اور وہاں لگے ہوئے درخت بھی دکھ رہے ہیں. ادھر دیکھنے والے کو صرف ادھر ہی دیکھا جائے گا، یہی دکھے گا، لیکن وہاں دیکھوں گی نا تو میں جب وہاں دیکھتی ہوں تو مجھے صاف محسوس ہو رہا ہے کہ آپ کہاں کہاں بیٹھے ہوئے. شکلیں دھندلی ہو سکتی ہیں، سب کو میں پہچان نہ پاؤں اور بات ہے، لیکن یہ مجھے پتا ہے کہ اس ہال میں کتنے اندازن کتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. یہی دنیا اور آخرت کا فرق رکھنے والے لوگوں کی سوچ ہے. جب ہم صرف اس دنیا کو چاہتے ہیں نا تو یہی دنیا بڑی لگتی ہے. قریب سے آپ دیکھوں گے نا، مجھے آپ کی شکلیں بھی نظر آ رہی ہیں، آپ کے فیچرز بھی دکھ رہے ہیں، اور نظریں گاڑتی جاؤں گی تو ہو سکتا ہے مجھے آپ کے ایکسپریشنز اور چیزیں بھی دکھنے لگ جائیں. جو بندہ دنیا پرست ہو جاتا ہے نا، اس کو پھر دنیا کی چھوٹی چھوٹی چیزیں بہت بڑی لگتی ہیں. اس کے غم، اس کے مسئلے، اس کی پریشانیاں، اور ایسے وقت میں پھر وہ انسان دنیا کانشس ہو جاتا ہے، چھوٹی چھوٹی مسئلے کو حل کرنا چاہتا ہے. حالانکہ آپ کو پتا ہے کہ دنیا کے بہت سارے مسئلوں کا حل کیا ہے؟ کسی کو پتا ہے؟ اوور لک، جانے دو، مٹی ڈالو. آپ دیکھیں کہ آج گھر میں کوئی مسئلہ ہے نا، آپ تھوڑا سا اس کو صبر کر لیں، کل وہ خود ہی حل ہو چکا ہوگا. ہمارے جسم کا بھی یہی حال ہے. آپ اٹھے، آپ کو محسوس ہوا کہ پاؤں میں درد ہے، بس چھوڑ دیجئے، دیکھیے گا تھوڑی دیر بعد بھول جائیں گے. اور اگر آپ اس کو دیکھیں کیوں درد ہے، کہاں درد ہے، وینز میں پرابلم ہے، ہڈی میں، بون میں، کیا، آپ ڈاکٹر پہ جائیں گے نا تو آپ کو وہ درد ہی سارا دن دکھتا رہے گا. تو ہر چیز کو بہت غور سے نہیں دیکھتے. جس نے جہاں رہنا ہے نا اس کو وہ دیکھنا ہے. پھر جب دنیا کے بہت سارے غم لگ جاتے ہیں نا، جو صحیح بھی ہو سکتے ہیں اور کچھ ہمارے مین میڈ بھی ہو سکتے ہیں، تو پھر اس کا نقصان پتہ کیا ہوتا ہے کہ بڑے غم اور بڑے مسئلے سے ہم دور ہو جاتے ہیں. اور آج انسانیت کا بہت بڑا مسئلہ یہی ہے کہ ان کو چھوٹے چھوٹے غم تو اتنے بڑے دکھتے ہیں کہ اللہ کی بنا، اور ایک بہت بڑا غم خالصۃ الدار، اس کی یاد نہیں دکھتی. کل کے پارے میں یہ لفظ پڑھایا تھا آپ کو، سارا دن یہ لفظ میرے ساتھ رہا، حتیٰ کہ جن ساتھیوں نے رات کے دو سیشن اٹینڈ کیے ہوں گے، میں نے اس میں بھی ذکر کیا تھا. یہ دعا کیجئے کہ اللہ ہمیں آخرت کے گھر کی یاد دلا دے. وہ غم لگ جائے گا نا تو دنیا کی بہت ساری چیزیں جو ہیں نا وہ انشاءاللہ ہلکی ہو جائیں گی. انسان کو جب ہم نعمت دیتے ہیں تو وہ منہ پھیرتا ہے اور اکڑتا جاتا ہے، اور جب اسے کوئی آفت چھو جاتی ہے تو لمبی چوڑی دعائیں کرنے لگتا ہے. اے نبی، ان سے کہو، کبھی تم نے سوچا اگر واقعی یہ قرآن اللہ ہی کی طرف سے ہو؟ دیکھیے کیسا خوبصورت انداز ہے، اللہ کو تو یقین ہے کہ اللہ کی طرف سے ہے، لیکن پھر بھی ان کے شعور کو بیدار کرتے ہوئے انہی کا جملہ بولا، کیونکہ وہ یہ سوچتے تھے کہ یہ قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا نا اس ویلا. آج بھی لوگ یہی رائے دیتے ہیں، آج بھی لوگوں کو یہ فیلنگ دی جاتی ہے کہ یہ قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ذرا سوچو، اگر یہ اللہ کی طرف سے ہوا اور تم اس کا انکار کرتے رہے تو اس شخص سے بڑھ کر بھٹکا ہوا اور کون ہوگا جس کی مخالفت میں دور تک نکل گیا ہو. ہائی لائٹ کیجئے ذرا اس کو. مجھے تو یہ پڑھتے ہوئے اتنا خوف آیا کہ آج بھی اگر کچھ لوگ اس کتاب کو نہیں مان رہے تو یہ آیت واقعی ان کے شعور کو بیدار کرنے کے لیے کافی ہے. اپنے اوپر لے کے سوچیں، اللہ کا حکم جس کو معمولی سمجھے ہوئی ہوں، جس کے بارے میں یہ سوچی ہوں، کیونکہ اب قرآن کا انکار تو ہم نہیں کر رہے، ماشاءاللہ ہم قرآن تو پڑھ بھی رہے ہیں، سمجھ بھی رہے ہیں. انکار کس چیز کا ہوتا ہے؟ اس قرآن کے اندر آئی ہوئی حقیقتوں. کچھ چیزوں کو ہم اپنی خواہشوں کی بنیاد پہ کہتے ہیں اٹس فائن، یہ مولویوں کی سختی ہے، یہ بتانے والے ٹو مچ شدت برتتے ہیں، مان لیتے ہیں. لیکن اللہ کہہ رہے ہیں سوچو، دین کے جس ایشو کو تم نے بہت لائٹ لیا، اللہ کی نظر میں اگر وہ بہت بڑا ہوا تو بتاؤ کل تمہارا کیا حال ہوگا. بات سمجھے؟ اس کو ایسے سمجھیے کہ آپ اس ملک میں رہتے ہیں، ان کے لاز ہیں نا. کیا کبھی ایسا ہوا کہ ہم نے گورنمنٹ کے کسی لا کو کیجول لیا ہو؟ کچھ دن تو بچ جائیں گے. سیٹ بیلٹ نہیں باندھی، کچھ بھی نہیں ہوا، آپ نے اوور سپیڈنگ کر لی، ہر وقت تو کیمرے نہیں آپ کو دیکھ رہے، آپ بچ گئے. یہ جب ہم قانون شکنیوں کے بعد بچ جاتے ہیں نا، یہ ہمیں جرات دیتا ہے. لیکن ایک دم پھر پولیس آ جاتی ہے، پھر آپ کہتے ہیں روز انہی راستوں سے گزرتی ہوں، آج کیا ہوا؟ آج آپ کی پکڑ کا وقت آ گیا. قانون تو تھا نا لا کے اندر، گورنمنٹ میں قانون تھا کہ آپ کو یہاں ایسے چلنا ہے، ایسے رکنا ہے، اتنی سپیڈ ہے. بس اسی کو اللہ کے لیے رکھ لیں. جب ہم دنیا میں اللہ کے بڑے بڑے حکم توڑتے ہیں، کبائر پہ پہنچ جاتے ہیں، بعض دفعہ صغائر کو کثرت سے کرتے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہوتا، ہم نہیں پکڑے جاتے، تو بعض دفعہ پھر ہم یہ سوچتے ہیں یا تو یہ قانونی کوئی نہیں، اور یا ہم سوچتے ہیں اللہ نے ہمیں پکڑنا نہیں ہے. اور جب اللہ پکڑتا ہے تو چیخیں نکلتی ہیں. پھر ایک اور بات کروں کہ دنیا کے قوانین نہیں مانتے نا تو ہمیں پتہ اس کی کیا سزا ہے. کوئی پولیس مین اس سے کم یا زیادہ سزا دینا چاہے گا، آپ کو فوراً پتہ چلے گا اگر آپ باشعور ہیں. اور کسی اور سے بھی پوچھ لیں گے، ذرا بتانا سیٹ بیلٹ نہ باندھنے کا کتنا کفارہ ہے یا وٹ ایور. یہ تو دنیا کی سزائیں جو ملتی ہیں ہمیں پتہ ہوتی ہیں، لیکن اللہ کی قانون شکنیاں، اللہ کی باتوں کو، اللہ کے لاز اینڈ رولز کو فالو نہ کرنے پہ جو سزا ملتی ہے نا، سم ٹائم ہم اس کو جانتے بھی نہیں. ہمارے اوپر جو حالات آتے ہیں نا اس میں 90% اگر میں صحیح سمجھوں، اور اللہ ماشاء اللہ 1/1% پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے، 90% جو ہمارے اوپر مشکلات آ رہی ہوتی ہے نا وہ ہماری کسی قانون شکنی کی وجہ ہوتی ہے. لیکن چونکہ وہ اسباب کے پردوں میں آتی ہیں، اللہ پیغام نہیں دیتا سیٹ بیلٹ نہیں باندھی، اتنا تمہارے گھر نوٹس آ گیا، اس کو جا کے پے کر دو، چالان بھر دو. اللہ کسی اور ہی راستے سے لے آتا ہے اور پھر ہم اس کو دنیاوی اسباب کے ساتھ جوڑتے ہیں. تو ساری بات کا معاملہ کیا کھلا؟ غم کے موقع پر فطرت پہ پڑے پردے ہٹ جاتے ہیں، نعمتوں کے وقت انسان اکڑنے اور پھلنے اور پھولنے لگتا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں ایسے لوگوں کو تم بتا دو کہ یہ کیا کر رہے ہیں. یہ آیت اللہ کے ہم نے کل کر لی تھی سورت کو پورا کرتے کرتے، لیکن اگر آپ دیکھیں تو ان ساری آیتوں میں ہمیں اپنی آخرت کے بارے میں سوچنے کا موقع مل رہا ہے، اور اللہ سے دعا کریں گے کہ ہمیں اپنی آخرت کی فکر لگا دے. اور آخری آیتیں سنریہم آیاتنا فی الآفاق، ان قریب ہم ان کو اپنی نشانیاں آفاق میں بھی دکھائیں گے اور ان کے اپنے نفسوں میں بھی، یہاں تک کہ ان پر یہ بات کھل جائے گی کہ یہ قرآن واقعی برحق ہے. کیا یہ بات کافی نہیں کہ آپ کا رب ہر چیز کا شاہد ہے؟ آگاہ رہو، یہ لوگ اپنے رب کی ملاقات میں شک رکھتے ہیں، سنو وہ ہر چیز پر محیط ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ وہ ہمارے لیے ان باتوں کو سننا اور سمجھنا آسان کر دیں. اگلی سورت سورت شورا ہے، بہت اہم سورت ہے. شورا کہتے ہیں مشورے کو، ایڈوائس، جیسے آپ کہتے ہیں نا میں آپ سے ایک ایڈوائس چاہتی ہوں، وہی سورت ہے. واحد سورت ہے قرآن پاک میں جس کے آغاز میں دو آیتیں حروف مقطعات کی ہیں، جیسے حامیم ایک آیت ہو گئی، عین سین قاف یہ دوسری آیت ہے. اس سورت میں ولی کا لفظ بہت دفعہ آئے گا کہ آپ اس سورت کو سنتے وقت لفظ اولیاء یا ولی اس کو ہائی لائٹ کریں گے. اور اس میں اصل میں اجتماعی کاموں کی بانٹ بڑی خوبصورت دکھائی گئی. کسی بھی جگہ ٹریننگز دینی ہو، سٹاف کو مینیج کرنا ہو، کسی آرگنائزیشن کو آپ رن کرتے ہیں، تو اس سورت کے اندر آپ کو بہت خوبصورت قسم کے احکامات انشاءاللہ ملیں گے. آئیے ہم دیکھیں گے کہ ہمیں اس میں کیا ملتا ہے. اور اس میں فرمایا کذالک یوحی الیک ویل الذین من قبلک اللہ العزیز الحکیم، اسی طرح اللہ غالب اور حکیم تمہاری طرف اور تم سے پہلے گزرے ہوئے رسولوں کی طرف وحی کرتا رہا، آسمان و زمین میں جو کچھ بھی ہے اسی کا ہے، وہ برتر اور عظیم ہے، قریب ہے کہ آسمان اوپر سے پھٹ پڑے. کس وجہ سے؟ نمبر ایک، مخلوق کے بوجھ سے. حدیث میں آتا ہے کہ آسمانوں پر کوئی انگلی برابر جگہ بھی ایسی نہیں ہے کہ جس کو خالی رکھا جائے، فرشتوں کا بوجھ ہے. اور دوسری اس کی وجہ کیا ہے کہ آسمانوں کے پھٹنے کی مخلوق کی نافرمانیوں کی وجہ سے. اور تیسری وجہ کہ لوگ اللہ کے بیٹے قرار دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ اتنا بڑا جرم ہے تمہارا کہ تمہارے اس جرم پر اگر میں تمہیں پکڑنے لگوں تو اس آسمان کو پھاڑ کر گرا کر تمہارے سروں پہ مار دوں اور لگ تمہیں پتا چلا جائے گا. اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی پکڑ اور اپنے عذاب سے بچا کر رکھے. فرمایا کہ فرشتے اپنے رب کی ہم کے ساتھ تسبیح کر رہے ہیں اور زمین والوں کے حق میں درگزر کی درخواستیں کیے جاتے ہیں. ہائی لائٹ کریں، دوسری دفعہ اب یہ ذکر آ گیا آپ کے سامنے کہ فرشتے زمین والوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں. دیکھیے جب انسان اللہ سے جڑتا ہے نا تو ہر لحاظ سے اللہ والے جڑ جاتے ہیں، چاہے وہ فرشتے ہوں چاہے انسان ہوں. ضرورت اس بات کی کہ ہم اپنے آپ کو بہترین طریقے سے رکھیں. کس چیز پر؟ اللہ کی اطاعت اور اس کی بندگی میں. آگاہ رہو، حقیقت میں اللہ غفور و رحیم ہے. جن لوگوں نے اس کو چھوڑ کر اپنے کچھ دوسرے سرپرست بنا رکھے ہیں، اللہ ہی ان پر نگران ہے، تم ان کے حوالہ دار نہیں ہو. پہلی دفعہ یہاں لفظ اس صورت میں ولی آ رہا ہے. تو ولی زبان کے عربی زبان میں مختلف معنی ہے، تقریباً 9-10 معنی ہے، اور سب میں قربت کا معنی پایا جائے گا. وارث، رہنما، محافظ، تکلیفوں سے نجات دینے والا، ضرورتیں پوری کرنے والا، دوست، رول ماڈل، یہ سارے لفظ ولی کے لفظ کے اندر آتے ہیں. اپنے اوپر لے کر سوچئے، اب ان سارے لفظوں کو دیکھیں، اللہ میرا وارث، اللہ میرا رہنما، اللہ میرا محافظ، اللہ مجھے تکلیفوں سے نجات دینے والا، اللہ میری ضرورتیں پوری کرنے والا، اللہ میرا دوست، اور اللہ کی بات کو سن کر زندگی بسر کروں گی. اب کیا اتنے پیارے رب کو چھوڑ کر کسی اور کی ضرورت رہتی؟ لوگ کیوں دوسروں کو لے کر چلتے ہیں، دوسروں کے پیچھے بھاگتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو اللہ کی قدر نہیں ہوتی. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ ہی ان پر نگران ہے، تم ان کے حوالے دار نہیں ہو. وكذلك اوحينا اليك قرانا عربيا. ہاں اسی طرح نبی کو یہ قرآن عربی ہم نے آپ کی طرف وحی کیا تاکہ بستیوں کے مرکز یعنی شہر مکہ اور اس کے گرد و پیش میں رہنے والوں کو خبردار کر دو اور جمع ہونے کے دن سے ڈراؤ جس کے آنے میں کوئی شک نہیں. ایک گروہ کو جنت میں جانا ہے اور دوسرے کو دوزخ میں جانا ہے. اللہ اکبر. آپ دیکھیے کہ اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دو دفعہ انذار کی بات کی ہے. ہائی لائٹ کر لیں, یہ بھی اس کی خوبی ہے. لِتُنذِرَ اور وَتُنذِرَ. کیا پتہ چلا؟ انذار, وارن کرنا, لوگوں کو اللہ کی پکڑ کا احساس دلانا, یہ انبیاء کرام کی دعوت کا نقطۂ آغاز بھی تھا اور نقطۂ اختتام بھی تھا. آج بھی اسی کی ضرورت ہے. اور یاد رکھیے, جب قرآن نیا نیا زندگی میں آتا ہے نا, ہر بات سن کر اپنے اندر لگتی ہے, یہ بھی غلط, یہ بھی نہیں ٹھیک, یہ بھی نہیں کر رہی, ہائے یہ بھی غلط, میں تو آگ میں جاؤں گی. جیسے آپ میں سے جو سسٹرز فرسٹ ٹائم قرآن کا ترجمہ کر رہی ہیں نا اس وقت, تو وہ مجھے پورے یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ اس گلٹ میں چلی جائیں گی کہ ساری خرابیاں میرے اندر ہیں. یہ بالکل اس طرح ہی ہے. اگر آپ نے اس کو کبھی فیل کیا ہو کہ ڈاکٹر کے پاس آپ جائیں نا, یا کبھی آپ نے کوئی ایسا سیشن اٹینڈ کیا ہو جس میں مثال ہے کہ کینسر کی سمپٹمز ہوں اور وہ آپ کو لے کر کہیں کہ دیکھیں آپ کیئرفل رہیے, کینسر چونکہ اینڈ پہ ڈائگنوز ہوتا ہے تو علاج کے قابل نہیں رہتا, آئیں ہم ذرا آپ کو کچھ ایسی سمپٹمز بتاتے ہیں کہ اگر آپ اپنے اندر فیل کریں تو فوراً ڈاکٹر کے پاس جائیں. آپ دیکھیں گے جو بھی وہ چیز بتائیں گے نا, اس میں اکثر آپ کو اپنے اندر محسوس ہوں گی. وجہ کیا؟ کیونکہ ہر چیز نہیں ہوتی ہے, ہر چیز نہیں ہوتی ہے, پھر نہیں ہوتی ہے, نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ انسان ڈرتا ہے. نیا نیا قرآن ڈراتا ہے اور یہی ڈر انذار بنتا ہے, اور اسی سے پھر انسان کو رونا آتا ہے, آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں. میں اکثر سوچتی ہوں کہ وقت کے ساتھ ساتھ قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق کم کیوں ہوتا جا رہا ہے. میں نے خود اپنے پچھلے سالوں میں جب بھی پڑھا پڑھایا, شروع سے لے کے اب تک, میں گزرتے ہوئے وقت کا فرق محسوس کرتی ہوں. آئی تھنک سو یہی وجہ ہوگی کہ پہلے لوگ قرآن سنتے ہوئے روتے بہت ہیں, اب نہیں رونا آتا الا ماشاء اللہ. شاید ڈسٹریکشن بہت ہے, ٹو مچ لگژریس ماحول ہوتا ہے, ٹو مچ ادھر ادھر دیکھ رہے ہوتے ہیں اور سیلف کانشیس بھی ہوتے ہیں کہ دوسرے ہمیں دیکھ رہے ہوں گے. دل پہ اثر ہو رہا ہوتا ہے لیکن آنکھوں سے اثر دکھتا نہیں, چہرے پہ وہ رنگ آتا نہیں جاتا نہیں. شاید اللہ جانے اس کی وجہ یہی جو میں نے کہی یا کوئی اور بھی ہوگی, لیکن نیا نیا قرآن پڑھ کے رونا چاہیے, تکلیف آنی چاہیے, اور اسی رونے سے تو پھر گلٹ شروع ہوتا ہے, پھر ڈر لگتا ہے, پھر خوف زدہ ہوتا ہے, پھر اللہ کو ولی بنانا پڑتا ہے, پھر انسان کو اپنے انجام کی فکر لگ جاتی ہے, اپنی غلطیاں اتنی بڑی بڑی ہوتی دکھتی ہیں. تو جب آپ اس طرح کے کام کریں گے نا, تو آپ فیل کریں گے کہ آپ کے اندر ایک جوش آئے گا, اور جس نے انذار کو قبول کر لیا اس کو تو خوشخبریاں ہی خوشخبریاں ملیں گی. اور میں سچ کہوں کہ یہ مکہ والوں کی بات نہ کیجیے, آج بھی مسلمان انذار کے لیے قرآن سننا پسند نہیں کرتے. میں آپ کو سچ کہوں, وہ کہتے ہیں کہ آپ صرف قرآن کے صحیح مسئلے, خوش کرنے والے مسئلے بتا کے جائیے, ہمیں ڈرائیے نہیں. ایسی کسی سے کسی کی بات ہو رہی تھی تو رہ جاتے, جیسے لوگ ہوتے ہیں نا باتیں کرتے, تو میں بھی اپنے انٹرسٹ کے لیے سنتی رہتی ہوں. تو کسی کی بات انہوں نے کی کہ انہوں نے پڑھانا شروع کیا لیکن لوگ آئے نہیں, لوگ آئے یا گئے, آگے تو چلے گئے. کیوں؟ کہنے کی لوگوں کا خیال تھا وہ ڈراتے بہت ہیں. وہ کیا ہوا؟ وہ پھر نیگیٹو بھی ہو جاتے ہیں, پھر لوگ ڈر جاتے ہیں, پھر خوف زدہ. پھر میں نے کہا کیا ہوا اس کے بعد؟ کہتی پھر لوگوں نے ان کے پاس آنا چھوڑ دیا, پھر کیا ہوا؟ دسن جٹ جو بھی ہونا. اب آپ دیکھیے کتنا کامن لوگوں کا خیال ہے کہ قرآن سنانے والے ڈراتے ہیں. مجھے نہیں پتا کن کی بات ہے, اللہ تعالیٰ ان کے اوپر رحم کرے, میں تو کبھی کسی کے لیے نہیں بدگمان ہوں گی. کیونکہ ڈر کس کو لگتا ہے یا کس کو وہ چیز ڈراوا لگتی ہے؟ تو یہ تو ڈر مبارک ہے. آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں اور وہ آپ کے چیک اپ کرے اور پھر آپ کو بتائے دیکھیں آپ کے اندر یہ بھی کم ہے, یہ زیادہ ہو رہا ہے, یہ ایسا ہے, تو کیا آپ ڈاکٹر کو چھوڑ دیں گے؟ نہیں, آپ وہ چیزیں چھوڑیں گے جس سے آپ کے باڈی کا نظام بگڑا ہوا ہے. اور آپ ڈاکٹر کو چھوڑ دیں جس نے آپ کو بتایا کہ آپ کے اندر کیلشیم کی کمی ہے, آپ کے اندر کولیسٹرول لیول بڑھ رہا ہے اور آپ کا بلڈ پریشر بہت تیز ہے اور شوگر بھی بڑھ رہی ہے, تو آپ کہیں گے یہ ڈاکٹر تو اب ہماری چینی بھی چڑھائے گا, نمک بھی چڑھائے گا, آئل بھی چڑھائے گا. ایک کام کرتے ہیں, ڈاکٹر کو چھوڑ دیتے ہیں. چھوڑیے, کیا ہوگا؟ ڈاکٹر کا کوئی نقصان ہوگا؟ فیس آپ دیتے تھے وہ نہیں دیں گے, اس کو اور اللہ دے دے گا, آپ کا نقصان ہوگا. اسی طرح جو لوگ قرآن کے احکامات کو سن کر اپنے اوپر ایک تھریٹ فیل کرتے ہیں. کہنے والے کی بات میں نہیں ہوتا, میں سوچتی ہوں کہ اتنی نرمی سے وہ باتیں کہی جاتی ہیں جو اتنی سخت ہوتی ہیں کہ کسی طرح لوگ اس سختی سے نرمی پہ آئیں, لیکن ہوتے تو فیکٹس ہیں نا. کیسے قرآن میں سے آپ نکال دیں یہ باتیں کہ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ شَرًّا يَرَهُ. تو قرآن اپنی اصل میں بہت زیادہ لوگوں کے تھاٹ کو پرووک کرتا ہے, لیکن لوگ صرف اس سوچ سے کہ چونکہ یہ ڈراتا ہے چھوڑ دو, قرآن کو نافرمانیوں سے رکنے کے لیے نہیں سنتے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں چھوڑ دو ان کو, ان کے حال پہ چھوڑ دو ان کو, صرف بتا دو ایک بات بتا دو. اور میں نے اپنی زندگی کا یہ اصول بنایا, لوگوں کو صرف ان کی واپسی یاد دلا دو, قرآن ان کے ہاتھ میں تھما دو, ان کو خود ہی لگ پتا جائے گا مجھے کیا حق پہنچتا ہے کہ میں کسی کو جا کے ڈراؤں اور کسی کو نہ ڈراؤں. لہذا میرے اور آپ کے لیے پھر ساری بات میں سے خلاصے کی بات کیا ہے کہ قرآن چھوڑنے کی بجائے وہ خرابیاں چھوڑو کہ جو تمہارے دلوں پہ بوجھ ڈالتی ہیں. اچھا اب کیا ہوا, شروع کا وقت گزر گیا, تھوڑے سے آگے ہوئے, پھر ایک دفعہ اور قرآن سنتے ہیں, پھر اور آگے آئیں گے. آپ دیکھیے گا آہستہ آہستہ ہر چیز سیٹل ڈاؤن ہوتی ہے. یہ بالکل ایسی ہے کہ جب پہلی دفعہ آپ چولہا جلاتے ہیں تو خوف آتا ہے نا, ماچس کی تیلی پکڑتے ہوئے بھی خوف آتا. لیکن آج آپ ماشاء اللہ سسٹر جو ہر وقت کھانے پکانے میں ریڈی تیار ہیں, ہر گھڑی تیار, کامران کامران. وہ ایک بڑا ملی نغمہ چلتا تھا ٹی وی میں ایک دور میں کہ ہم تو ہمیں آدھی رات کو بھی کہ ہمارا حلوہ پوڑی پہ دل کر رہے ہوں, کہتے ہیں ابھی بنا کے لائی. ہاں ہے نا ہمارے اندر یہ گند. آپ مجھے بتائیں, آپ کو ماچس سے ڈر لگتا ہے, چولہے سے ڈر لگتا ہے؟ نہیں لگتا نا. اب آپ یوزر فرینڈلی ہو گئی ہیں, یہی قرآن آپ کے ساتھ کرے گا. شروع میں چونکہ خرابیاں بھی بڑی ہوتی ہیں, قرآن بھی نئے ہیں, اجنبی لگتا ہے تو ہم ڈر جاتے ہیں. تو اب اس کا علاج کیا, چھوڑو نہیں اور پکڑ لو. چولہے کو جلتا دیکھ کر جس نے پھر اگلی دفعہ کوکنگ کرنا چھوڑ دیا اس کو تو کبھی بھی نہیں ملے گا. وہ دن یاد کیجئے جب آپ فرسٹ ٹائم سٹیئرنگ کنٹرول کیا تھا, لگا ساری گاڑیاں آپ کے اوپر ہی آ جائیں گی, اور اگر وہ پارکنگ لاٹ نہ ہوتا تو آپ تو پتا نہیں شاید آتی گاڑی کو دیکھ کر اپنے پاؤں اٹھا لیتی, ایسی ہوتا. لیکن آج آپ ماشاء اللہ گاڑیاں چلاتے اڑاتے بھاگتے دوڑتے ہیں نا, تو قرآن کا مزاج سمجھنے میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان کر دیا کہ تم اپنے آپ کو اس کتاب سے بس جوڑے رکھو, اگر آج یہ تمہارے لیے انذار ہے تو کل یہ تمہارے لیے بشرا بھی بنے گا. اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ قرآن پڑھتے وقت واقعی پھر اندر سے آوازیں آئیں کہ یہ تیری باتیں ہیں جن کی جنت کی باتیں ہو رہی ہیں. فریقوں فی الجنہ تو ہے, منہ سے نہ بھی کہے گے نا, اگر آپ اپنی اصلاح کر لیں گے تو آپ کو اندر سے یہ آواز آئے گی کہ الحمدللہ اللہ سے معاملہ. پھر فرمایا ولو شاء اللہ لجعلہم امتا واحدا, اگر اللہ چاہتا تو سب کو ایک ہی امت بنا دیتا, مگر وہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے. ظالموں کا نہ تو کوئی ولی ہے اور نہ کوئی مددگار ہے, کیا یہ ایسے نادان ہے کہ انہوں نے اسے چھوڑ کر دوسرے ولی بنا لیے؟ ولی تو اللہ ہی ہے, وہی مردوں کو زندہ کرتا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. آپ کو دیکھیں گے اتنے اچھے طریقے سے یہ بات سمجھ آنے لگے گی کہ اللہ کی ذات کتنے خوبصورت طریقے سے لوگوں کی برین اسٹارمنگ کرتی ہے. اب یہاں آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے پھر دوبارہ ایک اور بات چھیڑی, اور وہ کیا ہے کہ اللہ سب کو ایک امت بناتا. تو یہ امت ایک کیسے بنتی ہے؟ تو شروع سے لے کر دین ایک ہی رہا. اگر آپ دو لفظ لکھ لیجئے, دین ورسز شریعت, ٹھیک ہے, دین کو آپ کہہ لیجئے ریلیجن, اور شریعت کو آپ, یعنی دین کو آپ کہہ لیں لا اور شریعت کو کہہ لیجئے کانسٹیٹیوشن, یہ ہے فرق دونوں کا. شروع سے لے کر دین ایک ہی رہا ہے, شریعتیں بدلتی رہی. دین میں کیا آتا ہے؟ اللہ ایک ہے, مرنا ہے, جنت ہے, جہنم ہے, یعنی بیسک فیکٹس آف دی اسلام شروع سے آدم سے لے کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک ہی رہے. شریعت فرق کیسے ہوئی؟ یہود پہ کوئی اور شریعت تھوڑی بہت فرق تھی, وہ ناخنوں والے جانوروں کو بھی نہیں کھا سکتے تھے, گوشت کی چربی ہٹانی پڑتی تھی, کپڑے پہ گندگی لگتی تو اس کو کاٹنا پڑتا, یہ شریعت تھی. یا آپ نے بچھڑے کے واقعے میں پڑھ لیا کہ ان کو توبہ کی صورت میں بچھڑے کو ذبح کرنا پڑا. آج ہماری شریعت میں تھوڑی بہت تبدیلیاں آ گئیں. آدم اور حوا کے ابتدائی دور کو دیکھیے تو اپنے ہی بہن بھائیوں کا نکاح جائز تھا, وقت کی ضرورت ہی, آج محرمات کے ساتھ نکاح نہیں ہے. تو شریعتیں بدلتی رہیں. لوگوں کو کرنا کیا چاہیے کہ دین کے جو بیسک فیکٹس ہیں نا, اس کے اوپر اپنے آپ کو چیک کر لیں. آپ اس صورت میں آپ کو فرقہ پرستی کا رد بھی ملے گا، کیونکہ سورج شورا ہے اور ایک مکمل کمیونٹی بننے کی بات ہے. مسلمانوں کا آج سب سے بڑا ناسور جو ہے نا، اگر آپ اجتماعی طور پہ انٹرنل نہیں دیکھیں، میں باہر کی دنیا سے بات نہیں کر رہی، یعنی امت وسط کو باہر کی دنیا سے جو مسائل درپیش ہیں اس کی بات نہیں کر رہی، اندر سے جس کو کہتے ہیں گھریلو مسائل، امت مسلمہ کے امت کے اندر کے مسائل میں اس وقت سب سے بڑا مسئلہ تفرقے بازی کا، فرقے واریت. اور اس کی ایک وجہ یاد رکھیے کہ لوگ قرآن اور حدیث سے رجوع کرنے کی بجائے اپنی پسند کی کسی شخصیت کی فقہ کو فالو کرتے ہیں. ڈیٹیل کا وقت نہیں ہے، ضرورت بھی نہیں ہے، قرآن نے آپ کی برین اسٹارمنگ کر دی ہے ماشاءاللہ 25 پاروں تک پہنچنے میں، کہ آپ نے ہر چیز کو دیکھ لیا کہ اللہ نے ہر چیز کی دلیل دی اور سب کچھ ہوا. جب لوگ قرآن اور سنت کو پکڑیں گے نا تو شک ختم ہو جائیں گے. عطا اللہ بخاری ہیں، بڑے اچھے عالم گزرے، تو وہ ایک جگہ واقعہ سناتے ہیں جس کو پڑھ کے سچی بات ہے رونا آتا ہے. کہتے ہیں کہ میں ایک کسی جگہ گیا تو میں نے کیا دیکھا کہ ایک شخص ہے، اب امیجن کیجئے کہ نماز پڑھ رہا ہے تو اپنے ہاتھوں کو یوں کیا ہوا ہے، جیسے آپ یہ کہہ لیں کہ گلے میں نہیں باندھتے، جیسے یوں کر کے نہیں پیچھے سے پکڑ. کہنے لگے کہ میں بڑا پریشان ہوا، یہ کیا ہوا؟ میں نے یہ تو دیکھا ہے کہ کچھ لوگ سینے پہ ہاتھ باندھتے ہیں اور وہ خود کو اہل حدیث کہتے ہیں، میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ کچھ لوگ ناف پہ ہاتھ باندھتے ہیں وہ خود کو حنفی کہتے ہیں، اور اسی طرح میں نے کچھ کو کھلا بھی دیکھا ہے وہ اپنے آپ کو کچھ اور کہتے ہیں. لیکن کہنے لگے کہ میں پریشان ہو گیا کہ یہ کوئی نیا فرقہ ہے یا کیا ہے. خیر کہتے ہیں میں اس بندے کے پاس گیا، جو بھی بات ہوئی خلاصہ یہ کہ میں نے اسے پوچھا کہ بھائی سنا یہ تو کیا کر رہا ہے. پھر اس شخص کی جو کہانی تھی نا، یقین کیجئے ہمارے لیے ایک وہ کہنا چاہیے کہ ایک کنکر ہے تالاب میں. اس نے کہا کہ میں ریورٹ ہوں، میں اسلام قبول کر کے جب مسلمان ہوا. کہانی لمبی تھی، سمجھ گئے ہوں گے آپ، شروع میں جس گروہ کے ذریعے سے میں دین پر آیا مسلمان ہوا، انہوں نے مجھے نماز کے طریقے میں سینے پہ ہاتھ باندھنے سکھائے، تو میں نے سینے پہ ہاتھ باندھنے شروع کر دیے. اسی طرح ایک دن میں ایک مسجد میں گیا، جب میں سینے پہ ہاتھ باندھ رہا تھا تو وہاں لوگوں نے تو نماز کے بعد مجھے لے لیا، تم سینے پہ ہاتھ باندھ رہے ہو، تم تو وہابی بن جاؤ گے، تم پتہ نہیں کیا، اور وہ تو دین سے نکلے ہوئے لوگ ہیں. کہتے ہیں انہوں نے مجھے اتنا ڈرایا کہ میں نے کہا ہاتھ سینے پہ باندھنے چھوڑ دیے، کیونکہ نیا بندہ اس کو کیا پتا یہ کیا نام ہے. خیر انہوں نے، میں نے کبھی کیا کروں، قصہ انہوں نے کہا کہ تم یہ کر لو، ناف پہ باندھو. میں نے ناف پہ باندھنے شروع کر دیے. پھر اس کے دن بعد مجھے ایک دفعہ ایک موقع ملا، میں ایک اور مسجد میں گیا، انہوں نے وہی فتویٰ دیا کہ ناف میں ہاتھ باندھے تم تو کافر ہو جاؤ گے، تم تو یہ تم ادھر کرو، ہاتھ کھلے چھوڑ دو. کہتا ہے جس مسجد میں میں گیا مجھے میرے ہاتھ باندھنے پہ انہوں نے کفر کا فتویٰ دیا، تو میں نے سوچا کہ کوئی ایسا طریقہ ہے جو کوئی نہ کرتا ہو اور میں وہ کروں تو لوگ مجھے کافر نہ کہیں. یہ ہے تاثر، بات سمجھ رہے ہیں؟ اتنا کلیئر قرآن آپ نے پڑھا. دیکھیے اس وقت رات کو ہم نے کہیں بات کی تو شیئرنگ میں بہت اچھی بات ایک سسٹر نے کی کہ قرآن تو ہر چیز کھول کے بتا رہا ہے. ایک دفعہ آپ کو صرف قرآن پڑھنا آ جائے، خود سمجھ جائیں، ایک دفعہ آپ کو خود بخود آ کے سمجھ آئے گا، اور انشاءاللہ زندگی رہے گی اگر آپ کے سفر میں تو آپ حدیث پڑھیں گے، آپ اس کو اور بھی انجوائے کریں گے. بخاری شروع کی بھی ہم نے اپنی ایک کلاس میں، تو اس میں ہم پڑھتے ہیں ہر ویک، تو لوگ کہتے ہیں اچھا حدیثیں بھی ہوتی ہیں، ہم نے تو آج تک حدیث چھوئی بھی نہیں. تو کیا ہوا، لوگوں کو بیچ میں روک لیا گیا. اس وقت اب اس کی بحث نہ کیجئے کہ فلاں عالم ہے کہ نہیں، فلاں مفتی ہے کہ نہیں، فلاں امام ٹھیک تھے. قیامت کے دن اللہ نے یاد رکھے چاروں میں سے کسی ایک امام کو رسوا نہیں کرنا، وہ اپنے وقت کے مواحد تھے. وہ دنیا سے جاتے ہوئے یہ کہہ کر گئے تھے کہ لوگوں ہم نے جو بات کہی ہے نا اپنے آج کے علم پہ کہی ہے، اور اس دور میں یہ نہیں تھا کہ ایک گوگل پہ لفظ لکھیں تو پوری بخاری آ جائے، اور ایک لفظ کریں تو سیاست آ جائے. وہ گھوم گھوم کے گلی گلی کونوں میں ملک ملک پھر کے ان لوگوں نے حدیثیں جمع کی تھی. آج تو پرنٹ میڈیا اتنا عام ہو گیا، آپ کو ایک ٹاپک کی ساری حدیثیں ایک بک میں ملتی ہیں. اس دور میں ایسا نہیں تھا، اور کسی امام نے یہ دعویٰ نہیں کیا تھا دنیا سے جاتے ہوئے کہ لوگوں میرا علم پورا ہے، اس کو لے لو. انشاءاللہ آپ پڑھیں گے ایک بک اتباع سنت کے مسائل، اگر آپ کے گھروں میں آج جا کے پڑھیے. آخری ٹاپک اس میں یہ ہے کہ سنت کی اہمیت آئمہ کرام کی نظر میں. چاروں آئمہ کرام جن کے نام پہ آج امت کو چار ٹکڑوں میں بانٹا، ان کا یہ قول ہے کہ لوگوں کبھی میرے کسی قول یا اجتہاد کے مقابلے میں صحیح حدیث تمہیں مل جائے تو میرے اس قول کو دیوار پہ مار دینا، اور نبی کی بات لے لینا. جو آئمہ کرام کا مسلک تھا نا وہ صحیح مسلک تھا, وہ قرآن سنت کو مانتے تھے. بعد میں کیا ہوا, شخصیات پیاری ہوگی, محبتوں کے قبلے بدل گئے, اس سے امت پھٹ گئی. اور آج کے دور کا یہ بہت بڑا جہاد ہے. ہم پڑھ چکے ہیں سورہ فرقان میں جاہد ہم بھی جہادن کبیرہ کی صورت میں. آج کے دور میں جب قرآن سیکھ کے آپ باہر نکلیں گے نا, تو سب سے بڑا آپ کو جہاد فرقہ واریت کے بارے میں کرنا پڑے گا. لوگ تو آپ کی کلاس میں قدم نہیں رکھنے دیں گے کسی کو, پہلے جو چیک کر کے ان کا فرقہ کیا ہے, مسلک کیا. آپ مجھے بتائیے, چلے لمبا ساتھ ہمارا نہیں گزرا, پچھلے 25-26 دنوں میں آپ کو کیا لگا کہ ہمارا مسلک کیا ہے؟ کبھی آپ نے کسی شخصیت کا نام سنا, کسی استاد کا نام میرے منہ سے سنا, کسی ادارے کا نام سنا, گروہ کا سنا, مسلک کا سنا, امام کا سنا؟ آپ قرآن سن رہے ہیں یا حدیث سن رہے ہیں؟ تو یہ دعا کیجئے کہ ریئل سورسز سے ہم جب جڑ جائیں تو پھر انشاءاللہ فائدہ ہوگا, ورنہ نرا شک ہے, یہ شک ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کی صورت میں ایک ایسی خوبصورت دوا ہمارے ہاتھ میں رکھ دی. قرآن کو لے لیں, حدیث کو لے لیں گے, بات ہے. بس آپ دیکھیے کہ آپ کو دوا کھانی ہے, آپ کو ڈاکٹر دے رہے ہیں نا دوا, اسی طرح قرآن کو رکھ لیں. دوا از ورسز قرآن. قرآن آپ کو کون دیتا ہے؟ مذہبی رہنما دیتے ہیں, اسکالرس ان کو آپ کہتے ہیں. جب تک آپ کسی ڈاکٹر کی تعلیم اور اس کے ریئل سورسز کو نہ مانتے ہو, آپ کبھی اس سے دوا نہیں لیں گے. میرے جیسے بندے سے کوئی آ کے دوا لے گا؟ اس کو پتہ ہے, اس کو تو پتہ نہیں ایسپرین کا نام بھی ٹھیک آتا ہے کہ نہیں آتا. تو کچے پکے علم کی بجائے لیں. آپ کہیں گے یہ ہوتا کب ہے, کیوں ہم علماء کے اوپر شک کریں؟ اچھا اتنے بڑے عالم ہیں ان کو کیوں نہیں سمجھ آئی یہ بات؟ مثال ہے, بہت سمپل سی باتیں. دیکھیں قرآن کے کئی مسئلے اتنے مینیفیسٹ ہیں, مثلا آپ نے دوسرے پارے میں طلاق کا موضوع پڑھا, کلیئر کٹ طریقہ کار لکھا ہوا ہے کہ 3 مہینوں میں پوری ہوتی ہے, اس طرح ہوتی ہے, یہ ہے وہ ہے, رولز اینڈ ریگولیشن ہے. اب یہ سمپل سی بات ہے, سود کی بات, چلے طلاق کو چھوڑ دیں, یہ تو اختلافی موضوع لوگ کرتے ہیں, سود کی بات لیں. 4 دفعہ آپ ابھی تک قرآن میں سود کے بارے میں انتہائی سخت آیتیں پڑھ چکے ہیں. پڑھی ہیں کہ نہیں پڑھی ہیں نا؟ اب اس کے بعد کسی عالم کے پاس جا کے پوچھنے کی ضرورت ہے کہ آج کے دور میں سود کا کیا حکم ہے؟ یہ بالکل ایسی ہے کہ جیسے اس وقت سب کو صحیح دکھ رہا ہے نا, اور کوئی آپ میں سے مجھے گرین کلر کے سن گلاسز دے اور میں وہ پہن لوں, آپ مجھے پورا ماحول گرین دکھے گا. آپ بلو کلر کے گلاسز پہن کے اس روم کو دیکھیں, آپ کو بلو دکھے گا. آپ بلیک دیکھیں گے, بلیک دکھے گا. جب قرآن کو کسی ایک خاص مسلک اور فقہ کی سوچ سے ہم دیکھتے ہیں تو پھر ہمیں اپنے امام کا اجتہاد صحیح لگتا ہے. قرآن کی آیت کچھ اور بتا رہی ہے, امام صاحب کا نام لے کر آپ کچھ اور کہہ رہے ہیں. تو بہرحال دعا کیجیے اس پہ, نہ تو آپ کسی عالم سے بدگمان ہو. کبھی یہاں بیٹھ کے میں کسی دیندار کے بارے میں آپ کو غلط نہیں کہوں گی, مجھے 100% بھی یقین ہوگا نا کہ اس کی سوچ ٹھیک ہے, کہ وہ انکلائنڈ ہے. کسی نے اللہ نہیں چھوڑا ہوا, کوئی دیندار خدا خوفی سے دور نہیں ہے. مسئلہ ان کا یہ ہے کہ ان کی افیلیشن کسی ایک انسان کے ساتھ ہو گئی ہے. حالانکہ اسلام کیا کہتا ہے کہ تم اپنی افیلیشن دلیل کے ساتھ کرو, قرآن اور حدیث. یعنی ایک جملہ لکھ لیں تو شاید 100 باتوں کی ایک بات ہو جائے گی. قول کے مقابلے میں حدیث, قول انسان کا ہوگا, حدیث نبی کی ہوگی. بس کسی معاملے میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا قول حدیث سے بالکل موافقت کرتا ہے, اس وقت آپ حنفی بنیں, ماشاءاللہ, نو پرابلم ایٹ آل. خود کو حنفی کہنا کوئی گناہ نہیں ہے, شافعی کہنا گناہ بھی نہیں ہے. یہ ایسی ہے جیسے آپ کسی ادارے سے پڑھتے ہیں, کسی استاد سے پڑھتے ہیں تو اس سے نسبت جوڑ لیتے ہیں, لیکن کسی بات کے مقابلے میں حدیث آ جائے تو اس بات پہ جم جانا یہ بڑی غلط بات ہے. تو بہرحال بات تو بڑی سخت ہے, دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ آج ہمارے اس دین کے اصل رنگ کو کھول کر دکھا دے. دیکھیں جب دین مشن بنتا ہے نا تو اجتماعی سوچ ڈیولپ ہوتی ہے, پھر ٹیم ورک ہوتا ہے, پھر سب مل کر دین کو پروموٹ کرتے ہیں. جب دین اس کے برعکس پروفیشن بن جاتا ہے, اس کے بیچ میں ہمارے اپنے کئی موٹیوز آ جاتے ہیں نا, تو پھر کہ ہر ایک کی سوچ الگ ہے. بس آج بھی دیکھیے, رات کو بھی بتا کے آئی ہوں, 92 کہا تھا, 95 کر لیتے ہیں. 95% لوگ نماز نہیں پڑھتے آج. اس پہ کتنے لوگ آپ کو خطبے دیتے دکھیں گے, درس دیتے دکھیں گے, لیکن وہ جو 5% پڑھتے ہیں نا, وہ پڑھتے کس طریقے سے ہیں, اس کو بیس بنا کر آپ قرآن کی کلاسوں میں آنے سے رک جاتے ہیں. چیک کر کے آؤ ذرا وہ کیا کہتی ہیں, عورت کی جماعت ہوتی ہے کہ نہیں, جاؤ چیک کر کے آؤ کہ رفع الیدین کرنا ہے کہ نہیں کرنا. باہر سے ہی وہ کچھ پریکاشنز لے کے چلے جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں نہیں سوری, یہ ہمارے مسئلہ کے مطابق نہیں. یہ زوال ہے, یہ امت کا زوال ہے. आज भी आप हरम में जाकर देखिए, वल्लाह ही अल्लाह अपने घर उन लोगों को भी बुलाता है जिनको नमाज पढ़नी नहीं आती। इस साल उम्र में थे तो हमारी एक साथी है, वो पहली दफा गई तो शेयरिंग करती, पहली दफा फीलिंग्स बहुत होती हैं, कहती यहाँ आके तो मेरा उम्र और हज के बारे में कॉन्सेप्ट ही बदल गए। मैंने कहा क्या हुआ? कहती मैं जब तक नहीं आई थी तो मैं कहती थी अल्लाह बड़े खास लोगों को इधर बुलाता है चुने हुए और जिनके अंदर बड़ी खूबियां। तो कहती फिर यहां मैं आई, क्योंकि वो रही वेस्ट में सारी जिंदगी, उसने हमारा पाकिस्तानी कल्चर देखा ही नहीं है कि औरतें ना नेट के दुपट्टे और वो मलमल वाले पतले चिकन वाले दुपट्टों में नमाजें पढ़ती हैं और शलवार कमीजों में पढ़ती हैं। वेस्ट में आपने देखा लोग लॉन्ग ड्रेस ही पहनते हैं तो वो मोर सातिर होता है नमाज के लिए। कहती यहाँ के तो मैंने वो मासियां देखी, माइयां देखी हैं नमाज जो खाना काबा के इर्द गिर्द बैठी रहती हैं सारा दिन, दुपट्टे भी खुले हुए, गिफ्तें भी खा रही हैं। मैं कहती अल्लाह तेरी मुझे समझ नहीं क्यों आई कि तू किसको इधर बुलाता है, तू तो उनको भी बुला रहा है जिनको बैठ के या खानदानी बातें करनी है, नमाज भी नहीं ठीक और दुपट्टे भी पतले और बिल्कुल आप देखते हैं कई सीधी साधी औरतें। कहती अल्लाह मेरा कॉन्सेप्ट बदल गया, बस मुझे ये पता तू जिसको चाहे बुला ले। तो सच ही है ना, अल्लाह का तो इतना हौसला है कि अल्लाह तो अपने घर में हर एक को बुलाए, तो हम अपनी मस्जिदों पे ताले लगा देंगे मसलक के नाम के ताले। लाओ चाबी हमारे मसलक की, फिर खोलो तो अंदर आके बैठो। आज अगर मैं इस पे ना बात करूं तो ये ज्यादती होगी। आप अपने लिए भी दुआ कीजिए कि अल्लाह मुझे कुरान और सुन्नत से जोड़े। आज अगर हमारे जन दीनदार लोग कुरान सुन्नत के नाम पे अपने नामों को कुर्बान कर दें, मैं हनफी थी नहीं रहूंगी, मैं शाफई मालकी कहती थी खुद को, मैं देवबंदी कहती थी, मैं बरेलवी कहती थी, इन सारे नामों को कुर्बान करें और एक नाम जिसको सब मानते हैं हुवा सम्माकुमुल मुस्लिमीन। सूरत हज की आखिरी आयत में भी आपको इस पे बात हुई थी, बताया गया था कि अल्लाह ने तुम्हारा नाम मुसलमान रखा है। चलो सब हनफी तो नहीं कहेंगे ना खुद को, मालकी कहेंगे कि अच्छा ठीक है आज से मालकी की बजाय हम हनफी हो जाए, कोई कहेगा? वो कहेगा क्यों, इमाम मालिक भी इंसान थे, इमाम अबू हनीफा भी इंसान थे, तुम हमारा नहीं मानते हम तुम्हारा क्यों माने? इसको तो कोई नहीं मानेगा। हाँ एक पे सब मानेंगे, मोहम्मद रसूलुल्लाह, क्योंकि हर मसलक जाता तो पीछे मोहम्मद सल्लम तक है ना। तो बहरहाल अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि वो हमारे लिए इस बात को समझना आसान कर दे, इसीलिए बगली आयतों को सुने। और ये मौजू चूंकि पूरी सूरत में आना है इसलिए मैंने इसको यहीं आपके साथ ज्यादा डिटेल से ले लिया, मेरा दुरुस्त है।